قرآن مجید کی بہت ہی چھوٹی سی شاید، لیکن انسانیت کے یہ ایک عظیم پیغام لے کر آنے والی آیت کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا، یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے اگر تم مومن بن جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا؟ تو شیعہ مفسر فرماتے ہیں کہ یہ وجود جسے آج تک باقی رکھا گیا، یہ کسی اور کا وجود نہیں ہے بلکہ ہمارے آقا امام زمانہ کا وجود ہے جو آج تک اس زمانے میں باقی ہے۔ اور فرمایا جو بھی اس وجود کو مانے گا اس کی زندگی میں خیر بھی ہوگا، اس کی زندگی میں برکت بھی ہوگی۔ لیکن اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن نے یہ وعدہ کر دیا کہ جو بھی امام زمانہ کو مانے گا اس کی زندگی میں 100% خیر کا آنا ضروری ہے، برکت کا آنا ضروری ہے، لیکن وہ شیعہ جس کی شاید کوئی ایسی مجلس ہو جس کے آخر میں امام کی دعا نہ ہو، وہ شیعہ جس کی شاید کوئی ایسی عزاداری ہو جس کے آخر میں امام زمانہ کے ظہور کی دعا نہ ہو، وہ جوان جس کی کوئی نماز ایسی نہیں ہوگی کہ جس نماز کے آخر میں یہ نہ کہتا ہو کہ پروردگارا میرے مولا کا ظہور فرما دے، یعنی وہ شخص جو صبح و شام امام کے ظہور کی دعا کر رہا ہے، لیکن وہ قرآن کا وعدہ کہ جو بھی اس وجود کو مانے گا، یہ ہماری گارنٹی ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے کہ اس کی زندگی میں خیر بھی ہوگا، اس کی زندگی میں برکت بھی ہوگی۔ پھر وہ شیعہ، وہ جوان، وہ بزرگ، وہ خاتون جو اپنی ہر نماز میں یہ دعا کر رہی ہے کہ پروردگارا امام زمانہ کا ظہور فرما دے، پھر اس کی زندگی میں برکت کیوں نہیں؟ پھر اس کی زندگی میں خیر کیوں نہیں؟ پھر یہ شیعہ پریشان کیوں ہے؟ پھر یہ جوان پریشان کیوں ہے؟ پھر یہ خاتون پریشان کیوں ہے؟ پھر یہ بزنس مین پریشان کیوں ہے؟ پھر یہ اپنی زندگی میں کام کرنے والا پریشان کیوں ہے جو مجلسوں میں آ کر امام کے ظہور کی دعا تو کر رہا ہے لیکن وہ خیر جس کا ذکر خدا نے کیا، وہ برکت جس کا ذکر خدا نے کیا، وہ اس کی زندگی میں نظر کیوں نہیں آتا؟ خیر زندگی میں تب ہوگا جب زندگی میں سکون ہوگا، خیر زندگی میں تب ہوگا جب زندگی میں ڈپریشن نہیں ہوگا، خیر زندگی میں تب ہوگا جب دربار یزید میں کھڑے ہو کر آقا زادی زینب یہ فرماتی ہیں کہ جب یزید کہتا ہے کہ اے زینب خدا نے تیرے گھر والوں کو رسوا کر دیا، تمہارے بچے مار دیے گئے، لہذا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، لیکن وہ آقا زادی زینب کیا فرماتی ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ پروردگارا یہ کیسا حسن ہے کہ بھائی کے کٹنے کے بعد بھی باقی ہے، یہ کیسا حسن ہے کہ بچوں کی لاشیں اٹھانے کے بعد بھی باقی ہے، یہ کیسا حسن ہے کہ چادر کے لٹنے کے بعد بھی باقی ہے؟ فرمایا یہ حسن حسن رضا ہے، یہ وہ رضا کا حسن ہے، یہ وہ سکون ہے جو آقا زادی زینب کے دل میں تھا کہ ہاتھوں میں رسیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، لیکن پھر بھی جب بیوی نماز پڑھتی ہیں تو نماز میں ایسا سکون نظر آتا ہے کہ وہ سکون ہمیں اپنے لگژری گھروں میں نظر نہیں آتا، وہ ہمیں اے سی روم میں نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم نے لفظوں کو تو ادا کیا ہے لیکن لفظوں کی معنی کو نہیں سمجھا۔ مسلمان لا الہ الا اللہ تو کہہ رہا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کا مقصد نہیں سمجھ رہا، یہ زبان سے حسین حسین تو کہہ رہا ہے لیکن حسین کا مقصد نہیں سمجھ رہا، یہ دو رکعت نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز کا مقصد نہیں سمجھ رہا۔ عزیزو جب تک لفظوں کا مفہوم نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ہم ہیں اردو زبان والے لہذا عربی اتنی آتی نہیں ہے، ہمیں سمپل سمپل ترجمے بتا دیے گئے کہ بقیت اللہ کا مطلب ہے امام زمانہ، خیر کا مطلب یہ ہے تو علی والا ہے۔ آج کسی مومن سے یہ پوچھا جائے، جب تعارف بھی کروایا جاتا ہے تو کہتے ہیں مولانا یہ ہمارا مومن بھائی ہے۔ بھائی مومن بھائی کا مطلب کیا ہے؟ مولانا یہ علی والا ہے، دوسرے علی والے نہیں ہیں۔ نارملی جو تعارف کرواتے مومن، مولانا یہ تازہ تازہ مومن ہوا ہے۔ اچھا اس مومن کا مطلب کیا ہے؟ کہ مولانا اس نے علی ولی اللہ پڑھ لیا، اس کا مطلب جو علی ولی اللہ پڑھ لے وہ مومن ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے مومن کہاں جاتا ہے؟ جنت میں چلا جاتا ہے۔ یعنی ہم نے کتنا جنت کو سمپل بنا دیا، ہم نے کتنا لفظوں کو آسان بنا دیا کہ مومن کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ کیا ہو؟ علی والا ہو۔
अली वाले का मतलब यह है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने के बाद क्या कहे, अलीन वलीउल्लाह। और कुरान खुद कहता है उसकी ज़िंदगी में खैर होगा, उसकी ज़िंदगी में बरकत होगी। परवरदिगारा हम तो इमाम ज़माना को मान रहे हैं, हम उस वजूद कायम को मान रहे हैं जिसको तुमने आज तक बाकी रखा, लेकिन परवरदिगारा फिर वो खैर हमारी ज़िंदगी में नज़र नहीं आ रहा, फिर वो बरकत हमारी ज़िंदगी में नज़र नहीं आ रही। कुरान कहता है मैंने एक शर्त रख दी, इन कुंतुम मोमिनीन, जब तक तुम्हारी दिलों में ईमान दाखिल नहीं हो जाता तब तक ही वो तुझे खैर नहीं देगा। अब मोमिन के जहन में तारीफ ईमान क्या है कि जिसने अली वलीउल्लाह कह दिया वो मोमिन हो गया, जिसने अली की विलायत का इकरार कर दिया वो मोमिन हो गया। लेकिन अगर मोमिन होना इतना आसान होता और जिसके दिल में ईमान था उसकी ज़िंदगी में खैर भी होता, फिर प्रैक्टिकली हमें खैर नज़र क्यों नहीं आता। देखिए एक है थ्योरी में मेंबर से पढ़ दूँ, लफ्ज़ों को अदा कर दूँ, आप कहते हैं मौलाना थ्योरी हमें समझ में आ गई, लेकिन एक है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब यह है कि हर मोमिन का अकीदा है कि जब मैं या अली मदद कहूँ तो अली मदद करते हैं। तो जब क़िबला इस्माइल देवबंद साहब मुनाजरा कर रहे थे तो किसी वहाबी ने कहा कि क़िबला आपका अकीदा है कि या अली मदद करने के बाद अली मदद करते हैं? कहाँ, हमारा बिलीव है, हमारा अकीदा है कि अली मदद करते हैं। तो उसने क्या किया, एक मक्खी को पकड़ा, उसके पर तोड़े और रख दी टेबल पर, कहा कहिए या अली मदद, और अली को बोलिए कि इस मक्खी के पर जोड़ के दिखाए और इसको परवाज़ में ला कर दिखाए। इल्मी लैंग्वेज में जब भी आपसे कोई क्वेश्चन या आप पे अटैक किया जाए तो उसके दो आंसर होते हैं। एक आंसर हम कहते हैं जवाब हल्ली, यानी अगर अटैक कुरान की आयत से किया गया तो जवाब भी कुरान की आयत से हो, अगर अटैक बुखारी से किया गया तो जवाब भी बुखारी से हो, यानी जिस जो दलील दी गई है उसी तरीके से उसका जवाब दिया जाए, ये जवाब हल्ली होता है। एक होता है जवाब नकजी, यानी अटैक कहीं और से किया जाए जवाब कहीं और से दिया जाए, जिस तरह आज हमारे मेंबरों से होता है, जैसे हम कियास कहते हैं, यानी जिसमें दलील नहीं, दलील का जब यानी सवाल चने का किया जाए और जवाब चावल का दिया जाए, इस तरीके का जवाब दिया जाए। तो इस्माइल देवबंद साहब कहते हैं मुनाजरा था इल्मी, जितने सवालात कुरान से आ रहे थे मैं जवाब कुरान से दे रहा था, वो बुखारी से अटैक कर रहा था मैं बुखारी से जवाब दे रहा था, वो सही मुस्लिम से कह रहा था मैं सही मुस्लिम से जवाब दे रहा था। अब इसका जवाब क्या देता भाई, एक मक्खी पकड़ के उसके पर तोड़ के बिठा दिया और कहा आपका अकीदा है या अली मदद, अली मदद करते हैं तो बुलाइए अपने मौला को और इस मक्खी को परवाज में उड़ा कर दिखाइए। तो कहते मैं सोच ही रहा था, क्योंकि इसका हल्ली जवाब नहीं है, इसका कोई ना कोई नकजी जवाब होगा, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। कहते इतने में मजमे से एक मलंग उठा, उसने कहा मौलाना पूरे घंटे से इसने मेरा दिमाग पका दिया है और मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं इसको जवाब दूँ, ये जवाब तो आप मुझे देने दीजिए। कहा भाई आप तैयार हो जाइए और जवाब दीजिए। वो बूढ़ा उठा, उसके हाथ में असा थी, आगे बढ़ा, इसने सवाबी मौलवी को अपनी असा से इतना मारा उसके हाथ बेचारे के टूट गए। उसने कहा मौलाना साहब आप भी या अल्लाह मदद कह के अपने बाजुओं को जुड़वा कर दिखाइए, फिर मैं या अली मदद कह के मक्खी को उड़वा के दिखाऊंगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। अब इसने ये जवाब दिया कहाँ से, एक आम सा मलंग है लेकिन जवाब देने की सलाहियत रखता है। अब मौला फरमाते, इमाम फरमाते मेरे मकतब में, हमारे मज़हब में, इस्लाम में और मकतब अली में और अहले बैत के दरवाज़े पर वही बंदा आ सकता है जिसके वजूद में अक्ल हो। फरमाए बेअक्ल कभी अली वाला नहीं होता, जिसके वजूद में लॉजिक और विजडम नहीं है वो कभी भी अली वाला नहीं हो सकता, और ये जवाब भी वही दे सकता है जिसके वजूद में अक्ल हो। और अक्लमंद की निशानी क्या है, ये तफक्करून फी खल्क السماوات والارض, जो अक्लमंद है वो रात और दिन के बनने में सोचता है, यानी अक्लमंद की एक निशानी ये है कि वो थिंकिंग करता है, वो सोचता है, जो सोच नहीं रहा वो अक्लमंद नहीं है, जो बकरियों की तरह एक मजमे के पीछे चल रहा है वो अक्लमंद नहीं है, जो टीवी की आवाज़ को सुनकर उस पर लब्बैक कहता है वो अक्लमंद नहीं है, जो कोई किताब का कोई रेफरेंस नहीं देखता और इसी तरह किताब को पढ़ के चलता है वो अक्लमंद नहीं है, जो मिंबर पर आने वालों की मजलिसों को सुन तो रहा है लेकिन उनकी बातों पर सोच नहीं रहा यह अक्लमंद नहीं है। कुरान कहता है लहुम आज़ानुल्ला यस्मऊन, अरे इंसान मैंने तुझे कान तो दी है लेकिन तू सोचता नहीं है, मैंने तुझे आँखें तो दी हैं लेकिन तू देखता नहीं है, मैंने तुझे ज़बान तो दी है लेकिन तू तफक्कुर नहीं करता, तू तदब्बुर नहीं करता, तू तफक्कुर नहीं करता। लहुम कुलूबुन, इनके पास दिल तो है लेकिन لیے ان دلوں کا کوئی استفادہ نہیں کرتے. یعنی جس مقصد کے لیے میں نے تمہاری آنکھوں کو بنایا تھا اس مقصد کے لیے تو اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کرتا. جس مقصد کے لیے میں نے تمہارے کانوں کو بنایا تھا اس مقصد کے لیے سماعت کو استعمال نہیں کرتا. جس مقصد کے لیے میں نے تمہاری زبان کو بنایا تھا اس مقصد کے لیے تو زبان کو استعمال نہیں کرتا. یعنی انسان بنایا تو گیا ہے لیکن اس مقصد پہ نہیں چل رہا جس مقصد کے لیے پروردگار عالم اس کو بنایا تھا. اسی طرح اللہ فرماتا ہے ایمان کی کوئی تعریف ہے لیکن اس تعریف کو تو لے نہیں رہا تو اپنی تعریفیں بناتا ہوا چلتا جا رہا ہے. عربی زبان ہے لیکن اس کے مفہوم کو کون سمجھائے گا؟ اہل بیت سمجھائیں گے. قرآن تو قرآن ہے لیکن قرآن کے مفہوم کو کون سمجھائے گا؟ اہل بیت سمجھائیں گے. دیکھیں یہی قرآن ہے لیکن پروردگار عالم کی آواز آتی ہے. اسی قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں, اسی قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. ارے وہ جو کسی شیعہ کا گلا کاٹتا ہے وہ بھی تو قرآن کی آیت پڑھتا ہے, وہ جو کفر کے فتوے دیتا ہے وہ بھی تو قرآن کی آیت پڑھتا ہے, وہ جو بدعت کے فتوے دیتا ہے وہ بھی تو قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے, وہ جو کرتا ہے کہ ماتم حرام ہے عزاداری حرام ہے وہ کرتا کیا ہے, وہ بھی قرآن کی آیتیں دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اسی قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگ گمراہ ہوتے ہیں, اسی قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. سوال یہ ہے جنگ صفین میں جن لوگوں نے نیزوں پہ قرآن کو اٹھایا کیا وہ بھی قرآن نہیں تھا؟ جنگ خوارج ہوئی اور خوارج نے کیا پڑھا؟ کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ جو حسین کے مقابلے میں میرے مولا کا مقابلہ کرنے آئے تھے کیا ان کے پاس قرآن نہیں تھا؟ یعنی لوگ اسی قرآن سے استفادہ کر رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں رہے, صحیح روٹ پہ قرآن کو لا نہیں رہے, صحیح رستے پہ قرآن کو لا نہیں رہے. کیوں نہیں لا رہے؟ کیونکہ ان کی فکریں پاک نہیں ہیں, ان کی افکار پاک نہیں ہیں, ان کے مائنڈ پاک نہیں ہیں, ان کے راستے پاک نہیں ہیں. اور یہ راستے کب پاک ہوتے ہیں؟ جب یہ راستہ علی کے راستے پر آتا ہے, جب یہ راستہ اہل بیت کے راستے پر آتا ہے, جب انسان ایسے سوچنے لگتا ہے جیسے علی ابن ابی طالب سوچتے ہیں. بالکل سمپل سی بات ہے. مومن کہتا ہے مولانا مجھے علی ابن ابی طالب جیسا بننا ہے, مجھے امام حسین جیسا بننا ہے, مجھے سلمان فارسی جیسا بننا ہے, مجھے میسم تمار جیسا بننا ہے. عزیزوں میسم تمار تبھی بنو گے جب میسم کی طرح سوچو گے, حسین ابن علی کی طرح تبھی بنو گے جب حسین جیسا سوچو گے. سوچو یزید جیسا اور بنو حسین, یہ ناممکن ہے. سوچو معاویہ کی طرح اور کہو مجھے بننا علی ہے, یہ ناممکن ہے. پوری باڈی پورا جسم, اس جسم کو کور اور ہینڈل کون کرتا ہے؟ وہ آپ کا برین کرتا ہے. اگر میں اپنا ہاتھ بلند کر رہا ہوں کس کے کہنے پر؟ برین کے کہنے پر. اگر میری زبان چل رہی ہے کس کے کہنے پر؟ برین کے کہنے پر. اور مولا فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہی ہو سکتا ہے جو عقل مند ہو, اور عقل مند وہ ہوتا ہے جس کی عقل علی کی عقل کے تابع ہو. اس کا مطلب جس کے برین کو علی کنٹرول کر رہے ہو, جس کی عقل کو علی. بھائی سمپل سے فضائل ممبر سے پڑھے جاتے ہیں کہ علی کی آنکھ عین اللہ, علی کی زبان لسان اللہ, علی کے ہاتھ ید اللہ. وہ سنی وہ مسلم جس نے یہ سنا کہ شیعوں کا عقیدہ یہ تھا کہ شیعہ جسمانیت کے قائل نہیں ہیں, اور وہی شیعہ خود کہے کہ علی لسان اللہ, علی عین اللہ, علی عزن اللہ, علی اللہ کی آنکھیں ہیں, علی کے کان خدا کے کان ہیں, علی کی زبان اللہ کی زبان ہے. پھر آپ کا تصور توحید کیا ہوا؟ جب آپ نے کہا خدا جسم اور جسمانیت نہیں رکھتا, لن ترانی ای موسیٰ, نہ یہاں دیکھو گے نہ وہاں دیکھو گے. وہ تو ان کا خدا ہے نا جو اپنا پاؤں جہنم میں ڈالے گا, نہ ہم جہنمی نہ ہمارا خدا جہنم میں پاؤں ڈالے. جب آپ کا تصور یہ تھا کہ خدا جسم نہیں رکھتا, پھر آپ نے ممبر سے یہ کہہ دیا کہ علی کی آنکھ عین اللہ, علی کی زبان لسان اللہ, علی کے ہاتھ ید اللہ. اور کل اگر بازار میں مارکیٹ میں کوئی پوچھ بھی لے کہ بھائی آپ تو شیعہ تھے اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ علی کی آنکھ عین اللہ, علی کے ہاتھ ید اللہ, اور آپ کے بچے نے ممبر سے سنا کہ بابا علی کی آنکھ عین اللہ, علی کے ہاتھ ید اللہ, علی کے پاؤں, علی کی کمر عضد اللہ, تو جب خدا جسم نہیں رکھتا تو آنکھیں اللہ کی آنکھیں کیسے بنی؟ بھائی سوال ہے کہ نہیں ہے؟ اور امام فرماتے شیعہ وہ یہ جو سوچتا ہے. ہم نے فضائل علی میں بھی نہیں سوچا جبکہ سوچنا چاہیے تھا. اور سوچو گے تو معرفت بڑھے گی. ہم بت پرست نہیں ہیں کہ سامنے ایک بت رکھ دیا گیا اور پنڈت نے کہا کہ اسے ماننا ہے اور اس پہ پھول چڑھانے ہیں اور اس پہ دودھ کو برسانا ہے تو ہم برسانا شروع کر دیں. اگر کوئی ہندو بچہ یہ نہیں سوچتا کہ میں پتھر پر پھول کیوں چڑھا رہا ہوں, وہ پتھر جسے اپنا اختیار نہیں ہے, جو اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے, یہ مجھے کیا دے سکتا ہے؟ اور اگر کسی شیعہ نے اپنے عقیدوں کو اپنا بت بنا دیا, بت بننے کا مطلب یہ تمہیں سوچنے کی اجازت نہیں ہے, الو نہیں ہے کہ سوچو اہل بیت کے بارے میں, یہ اجازت نہیں ہے کہ فضائل اہل بیت کے بارے میں سوچو, پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا تھا اہل سنت کی نسل آج اتنی شیعت کی طرف راغب کیوں آئے؟ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ آج یوٹیوب ہے, آج سوشل میڈیا ہے, وہ جب کوئی کلپ دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں ہم کیوں نہ سوچیں, ہم کیوں نہ فکر کریں. اگر شیعہ کوئسچن کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں, اگر اعتراض جائز ہے تو جواب دینا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں عالم کی جگہ پہ عالم بیٹھے, جاہل کی جگہ پہ جاہل بیٹھے, یہ ایک لاجک ہے. جب ہم کہتے ہیں قاتل کو قاتل کہو, مقتول کو مقتول کہو, یہ ایک لاجک ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ 2000 لوگ آپس میں لڑیں اور یہاں سے 300 مر جائیں اور وہاں سے 500 مر جائیں اور میں کہوں دونوں جنتی ہیں؟ جب وہ عدل کی کرسی پر بیٹھا ہے, جب وہ خود کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی الظالمین, جب وہ خود جھوٹوں پر اور ظالموں پہ لعنت بھیج رہا ہے, تو مجھے کس نے اجازت دی کہ میں کہوں نہیں نہیں دونوں جنتی ہیں, اور جب اعتراض کروں تو کہیں چپ اختیار کر دو, تم اجازت نہیں ہے کہ صحابہ کے کردار کے بارے میں گفتگو کرو, تم اجازت نہیں ہے کہ بڑوں کے بارے میں گفتگو کرو. جب وہ خدا اپنے لیے کہتا ہے کہ سوچ, جب وہ اپنے لیے کہتا ہے کہ سمجھ, جب وہ اپنے لیے کہتا ہے کہ پرکھ کر سجدہ کر, سوچ کے سجدہ کر, اگر میں تمہاری حالت سے اترتا ہوں تو مجھے سجدہ کرنا. لا اکراہ فی الدین, میرے دین میں کوئی جبر نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے, مجھے جبر والے سجدے پسند نہیں ہیں, مجھے تمہارے اختیار کا سجدہ پسند ہے, مجھے تمہاری رضا کا سجدہ پسند ہے, مجھے تمہاری وہ تسبیح پسند ہے جس میں سجدہ کرو تو اپنے اختیار سے پر سر اٹھاؤ تو میرے اختیار سے. جب وہ اپنی توحید کے بارے میں اتنا اوپن مائنڈڈ ہے, جب وہ اپنے لیے کہتا ہے کہ سوچ سمجھ کے سجدہ کرنا, میرے دین میں کوئی جبر نہیں ہے, اپنے بچوں کو سکھا. جب وہ خود کہتا ہے کہ میرے اصول دین میں تقلید حرام ہے, میری توحید میں تقلید حرام ہے, میری نبوت میں تقلید حرام ہے, میری عدل اور قیامت میں تقلید حرام ہے. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اللہ کو اپنے باپ سے مت لینا, اپنے نبی کو اپنے ماں باپ سے مت لینا. یہ اللہ اج اچھی بات ہے کہ تو اس گھر میں پیدا ہوا جس گھر میں میرا کلمہ پڑھا جاتا تھا, یہ میری نعمت تھی, لیکن جب سے تو بالغ ہوا ابداً یہ حق نہیں ہے کہ تم نے اگر مجھے مانا تو اپنے ماں باپ کے طریقے سے مانا, اگر تم نے علی کو مانا تو اپنے ماں باپ کے طریقے سے مانا. فرمایا تمہارے مذہب میں اصول دین میں تقلید حرام تھی, اس کا مطلب یہ تھا اگر مجھے ماننا ہے تو سوچ سمجھ کے مان. اے جوان, اگر رب کی توحید کو ماننا ہے تو سوچ کے مان, وہ رب ہے تو کیسا ہے, وہ ہے تو کہاں ہے, وہ ہے تو صفات کیسی رکھتا ہے, ہے تو اس نے کائنات کو کیسا بنایا ہے, اور اگر بنایا ہے تو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے. لیکن اگر تو سوچ سمجھ کے نہیں مانے گا, اس کا مطلب یہ ہے تمہارے عقیدے بھی وہی اندھے عقیدے ہیں, تمہارے عقیدوں میں بھی کوئی عقل و عقلانیت نہیں ہے. تو جب تک انسان سوچے نا, اور جواب چاہیے کہ علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں بنی تو کیسے بنی, اور جواب وہی دے سکتا ہے جس نے اپنے عقیدوں میں کیا کیا ہو سوچا ہو. اس کا جواب کہاں سے ملتا ہے؟ حدیث سے, قدسی سے ملتا ہے. آواز آتی عبدی اطعنی, اے میرے بندے میری اطاعت کر, میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں. یعنی جب تو میری اطاعت کرتا ہے تمہاری آنکھیں میری آنکھیں بن جاتی ہیں, تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ بن جاتے ہیں. اب بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, خدا کہنا کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا اگر یہ ہاتھ بلند ہوتا ہے تو کس کے کہنے پر؟ میرے کہنے پر. عام سی مثال دوں, اگر میں ممبر پر بیٹھ کر زبان سے گفتگو نہ کروں, صرف سوچوں اپنے برین میں کہ آپ سب لوگ کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہوں گے آپ لوگ؟ ابداً, کہیں گے مولانا. اور میں آپ سے لڑنا شروع ہو جاؤں گا, بھائی کھڑے کیوں نہیں ہوئے آپ کے مولانا, آپ نے کہا کب؟ اور میں کو نہیں, میں نے سوچا تو تھا. تو آپ کہیں گے مولانا ہم آپ کی سوچ کو ریڈ کیسے کریں؟ جب تک یہ کان سنیں گے نہیں تب تک اوبے نہیں کریں گے, تب تک اطاعت نہیں کریں گے. تو سننا ضروری ہے اس کا, لیکن اگر میں اپنے ہاتھوں کو کہوں نہیں, سوچوں کہ یہ کھڑے ہو جائیں, اور جب میں آپ کو کہوں میرے ہاتھ نے سنا نہیں, میں نے سوچا اور یہ کھڑا ہو گیا, تو آپ کا ہاتھ کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ تو آپ کہیں گے مولانا یہ میرا ہاتھ ہے, یہ میرے سوچنے پہ کھڑا ہوگا, آپ کے سوچنے پہ کھڑا نہیں ہوگا. یہ آپ کا ہاتھ ہے, یہ آپ کے سوچنے پہ کھڑا ہوگا, میرے سوچنے پہ کھڑا نہیں ہوگا. تو یہاں پر ایک چیز تو ڈکلیئر ہو گئی کہ آپ کا ہاتھ آپ کا اس لیے آئے کیونکہ وہ آپ کی سنتا ہے, میرا ہاتھ میرا اس لیے آئے کیونکہ یہ میری سنتا ہے. آپ کا ہاتھ میرا نہیں ہو سکتا کیونکہ میری نہیں سنتا, میرا ہاتھ آپ کا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ آپ کی نہیں سنتا, میرا ہاتھ میرا اس لیے ہے کیونکہ یہ میرے ارادے کو سمجھتا ہے. آپ کا ہاتھ آپ کا اس لیے ہے کیونکہ یہ آپ کے ارادے کو سمجھتا ہے. آپ کی آنکھ میری نہیں کیونکہ میرا ارادہ نہیں سمجھتی، میری آنکھ آپ کی نہیں کیونکہ آپ کا ارادہ نہیں سمجھتی، پر میں علی کی آنکھیں عین اللہ اس لیے تھی کیونکہ علی کی آنکھیں اللہ کا ارادہ سمجھتی تھی۔ علی کے ہاتھ اللہ کے ارادہ۔ اب حدیث قدسی کے جملے سمجھ آتے ہیں، اب دیا تھا انی اجعلو کما صلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ اس کا مطلب جب ہمارے برینز اللہ کی اطاعت میں آ جاتے ہیں تب یہ وجود تیرا نہیں رہتا، تب سعید کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ماں فرماتے سعید اگر دوبارہ تجھے زندہ کیا جائے پھر بھی اپنی جان کو حسین پر قربان کرو گے؟ فرماتے مولا اگر 100 مرتبہ زندہ کیا جائے اور 100 مرتبہ اس سے بدتر حالت میں مارا جائے پھر بھی اپنی جان کو آپ پر قربان کروں گا۔ سعید اس طرح قربان کرے گا کیوں؟ کہ مولا میرا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ مومن اپنا راستہ اہل بیت سے جدا تب کرتا ہے جب وہ اپنے ہاتھوں کو اپنا سمجھتا ہے، جب وہ اپنے بچوں کو اپنا سمجھتا ہے، جب وہ اپنے ٹائم کو اپنا سمجھتا ہے، جب وہ اپنے مال کو اپنا سمجھتا ہے۔ جب تک تو ان چیزوں کو اپنا سمجھو گے تب تک اہل بیت سے مل نہیں سکتے، جب تک ان چیزوں کو خدا کا سمجھو گے تب تم میں جذبہ قربانی آئے گا، تب تم میں جذبہ ایثار آئے گا، تب تو امام زمانہ کے راستے پہ چلنے کی ہدایت کو پیدا کرے گا، تب تجھے سمجھ آئے گا کہ حسین ابن علی اتنی آسانی سے علی اکبر کو قربان کیسے کر سکتے ہیں، علی اکبر کو قربان کیسے کر سکتے ہیں، سیدہ زینب کو کیسے قربان کر سکتے ہیں، اپنے بھتیجوں کو کیسے قربان کر سکتے ہیں، کیونکہ امام بتاتے ہیں یہ تو میرے تھے نہیں، یہ علامتیں اور نشانیاں اور امانتیں کس کی تھی؟ پروردگار عالم کی تھی۔ جب اس کی راہ میں ان کو قربان کرنے کی ضرورت پڑی تو ہم بے جھجک اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اپنا دیا ہوا کچھ بھی نہیں، جو کچھ آئے وہ عطا ہے پروردگار عالم ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ تو ایک ہے لفظ، ایک ہے اس کے معارف کو سمجھنا۔ جب تک معارف کو نہیں سمجھیں گے تب تک وہ معرفت دلوں میں پیدا نہیں ہوگی۔ دیکھیے ایک ظلم وہ تھا جو دشمن نے امام حسین کے ساتھ کیا، ایک ظلم وہ ہے جو ہم نے اپنے آقا امام حسین کے ساتھ کیا۔ وہ ظلم کیا تھا؟ ہم نے کربلا کو صرف ایموشنلائز کر دیا، ہم نے کربلا کو صرف احساسی اور احساس اور گریے تک محدود رکھا، یعنی ہم نے کربلا کے لیے مرثیے لکھے، ہم نے کربلا کے لیے نوحے لکھے، ہم نے کربلا کے لیے ماتم کیا، اور ہم نے مجلس کو جس چیز تک محدود رکھا وہ یہی تھی۔ خطیب کا حل لب لباب یہ تھا کہ مجھے مجمع کو رلانا ہے، اور مجمع آتا اس لیے تھا کہ مجھے رونا ہے۔ یعنی جتنی بھی ہم نے کربلا کے کلچر سے چیزیں بنائی یا لی یا جو کر رہے ہیں ان کا تعلق صرف ایموشن سے احساسات تک ہے۔ یعنی مسائے مجھے وہ پڑھنے ہیں جس میں مجمع زیادہ سے زیادہ گریا کرے، نوحہ مجھے بنانا ہے جس میں لوگ ماتم کریں، تمام تر چیزوں کا تعلق احساس سے تھا۔ یہ بھی ضروری تھا کیونکہ دنیا میں 3 قطرے پائے جاتے ہیں، ایک سیاہی کا قطرہ جسے قلم کہتے ہیں، ایک خون کا قطرہ، ایک حسین کے مجلس میں رونے والا قطرہ۔ سیاہی کا قطرہ بھی بہت ساری قوموں کے پاس، انگریزوں نے قلم کو بڑا استعمال کیا، بڑی کتابیں لکھی، بڑی دنیا میں علم کو پھیلایا، یہ قطرہ انگریزوں کے پاس بھی ہے، مسلمانوں کے پاس۔ خون کا قطرہ یہ بھی ہر قوم کے پاس، ہندو بھی اپنے وطن کے لیے مرتا ہے، یہودی بھی اپنے وطن کے لیے مرتا ہے، مسلم بھی اپنے وطن کے لیے جان کو دیتا ہے، خون کا قطرہ۔ لیکن ایک قطرہ تھا جو کسی قوم کے پاس نہیں ہے، اور یہ صرف پروردگار عالم نے شیعہ قوم کو دیا، وہ حسین کے گریے کا قطرہ تھا، آقا حسین پر رونے کا قطرہ تھا۔ یعنی بڑی سی بڑی قوموں میں چلے جائیں، وہاں پیسے خرچ کیے جاتے ہیں ہنسانے کے لیے۔ کون سی ایسی قوم ہے جو ایسے روتی ہو جیسے شیعہ روتے ہیں، جو رونے کے لیے پیسہ خرچ کرتی ہے، جو رونے کے لیے مال خرچ کرتی ہے، جو رونے کے لیے بدن کو تکلیف میں ڈالتی ہے کہ مجھے حسین ابن علی پہ رونا، مجھے اپنے آقا پہ گریا کرنا؟ یہ واحد قطرہ تھا جو سیدہ کی نعمت کی بدولت اس قوم کو ملا، اور اس قطرے میں بڑی طاقت ہے، اس سے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اس قطرے کی بدولت انسان کے دل کو نرم کیا جاتا ہے۔ کہ میرے چھٹے امام فرماتے کسی نے کہا مولا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں منافق ہوں، امام نے کہا کیوں؟ کہا مولا جب آپ کی محفل میں آتا ہوں بڑا نیک ہوتا ہوں، بڑا صالح ہوتا ہوں، بڑا نمازی ہوتا ہوں، لیکن جب آپ کی محفل سے باہر چلا جاتا ہوں تو مولا مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ میں منافق ہوں۔ کیوں؟ جب دوستوں کی محفل میں بیٹھتا ہوں دوستوں جیسا ہو جاتا ہوں، جب تاجروں کی محفل میں بیٹھتا ہوں تاجروں جیسا ہو جاتا ہوں، جب کسی بد دہن اور بد زبان اور جھوٹے کی محفل میں جاتا ہوں جھوٹا ہو جاتا ہوں، جب گندی باتیں کرنے والے کسی محفل میں چلا جاتا ہوں اس کی محفل میں بھی خوش ہوتا ہوں، لیکن جب آپ کی محفل میں آتا ہوں تو اللہ والا ہو جاتا ہوں۔ مولا یہ دوگانگی جو میرے کیریکٹر میں پائی جاتی ہے کہ آپ کے پاس کیریکٹر نیک ہے لیکن کسی اور محفل میں جاتا ہوں تو کیریکٹر اور ہے، مجھے لگتا ہے کہ مولا میرے وجود میں نفاق ہے۔ امام فرماتے ہیں ہاں سچ ہے، یہ منافق کی نشانی ہے کہ کسی محفل میں کیسا ہے دوسری محفل میں کیسا ہے۔ کہ مولا اگر میں کبھی آپ سے بہت دور چلا جاؤں اور مجھے یہ پتا لگانا ہو کہ آپ بھی میرے دل میں، یا اب بھی میں آپ کے خیمے کے اندر ہوں، میں اب بھی آپ کے سائے کے نیچے ہوں، میں اب بھی میرے دل میں اہل بیت کی معرفت اور محبت ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری روح بدن سے نکل جائے اور جب میں مر جاؤں تو مجھے پتا چلے میں آپ سے کتنا دور چلا گیا تھا، ہزاروں کو فاصلے پر میں آپ سے تھا۔ مولا کوئی ایسی نشانی تو بتا دیجئے جس سے مجھے پتا چل جائے کہ اللہ واقعا میں اہل بیت کے قریب ہوں۔ مولا ہمیشہ تو آپ کی محفل میں نہیں رہوں گا، ہمیشہ تو آپ کے قریب نہیں رہوں گا، کبھی بزنس کے سلسلے میں، کبھی سفر کے سلسلے میں میں آپ سے بہت دور چلا گیا۔ کوئی تو ایسی نشانی ہونی چاہیے، کوئی تو ایسا سائن ہونا چاہیے جس سے مجھے یہ پتا چلے کہ واقعی اب بھی میں اپنے مولا کے خیمے میں ہوں۔ امام فرماتے ہیں اس کی نشانی ہے، ایک ہے۔ مولا وہ کون سی نشانی ہے؟ فرمایا وہ نشانی ہے قطرہ حسین ابن علی، حسین پر گریے کا قطرہ۔ کہ مولا بات سمجھ میں نہیں آئی؟ فرمایا اگر تجھے پتا لگا رہا ہو کہ اب بھی تو ہمارے خیمے میں آئے، زندگی کے کسی بھی پہر میں، زندگی کے کسی بھی عمر کے حصے میں تجھے پتا لگانا ہو، تو امام فرماتے ہیں اس کی آسان سی نشانی ہے، نشانی یہ ہے جب تم سمجھو کہ اب مجھے پتا لگانا ہے کہ واقعی میں حسین کے خیمے میں ہوں، اپنے مولا کے خیمے میں ہوں۔ ایک کام کر لینا۔ مولا کون سا کام کروں؟ فرمایا میرے جد غریب حسین ابن علی کو سلام کر، اس کی مصیبت کو یاد کرنا، اس کی کربلا کو یاد کرنا، یا اس کے چند مصائب سن لینا۔ اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو سمجھ جانا اب بھی تو حسین کے خیمے میں ہے، اب بھی تو ہماری محفل میں ہے۔ کہ مولا ایسا کیوں؟ امام فرماتے ہیں جب دل قساوت کے عروج پہ پہنچ جاتا ہے، جب گناہ اس کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں پھر اسے حسین کی مجلس میں بھی گریہ نہیں آتا، پھر حسین کی مجلس میں بھی رونا نہیں آتا۔ یہ قطرہ بتاتا ہے کہ تمہارے دل کی نرمی کتنی ہے۔ تبھی فرمایا کہ ہمارے زائرین کے اور ہمارے عزاداروں کے 70 درجات ہیں، ہر زائر کا درجہ ایک نہیں ہے، ہر مومن کا درجہ ایک نہیں ہے۔ ارے جب سلمان کو کہیں کہ سلمان تم ایمان کے عروج پر ہو، اور ابو ذر کو کہیں کہ تم ایمان کے ساتویں حصے پر ہو، تو تصور کرو کہ ہم ایمان کی کون سی سیڑھی پر ہیں، ہم ایمان کے کون سے درجے پر ہیں۔ تو یہ وہ قطرہ تھا جو شیعہ قوم کو دیا گیا اور کسی کو نہیں دیا گیا، یہ کربلا کا ایک تحفہ تھا جو ہر مومن کو ملا اور ہر عزادار مجلس میں آتا ہے۔ لیکن عزیزو کربلا اس قطرے پر محدود نہیں ہے، کربلا اس گریہ پر محدود نہیں ہے کہ ہم صرف کربلا کو مشنائز کر دیں، یعنی ایک سفرہ ہے، اس سفرے پر پانی بھی ہے، اس سفرے پر پھل بھی ہیں، اس سفرے پر فروٹ بھی ہیں، اس سفرے پر گوشت بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم صرف ایک چیز پہ مرکوز ہو جائیں، اس سفرے کی دوسری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ ارے اتنا عظیم مقصد کربلا کا کہ مدینے سے حسین کربلا جاتے ہیں صرف اس لیے کہ مومن روئے، صرف لفظ صرف کو استعمال کر رہا ہوں، یعنی صرف مقصد کربلا یہ تھا یہ نوحے پڑھے، صرف مقصد کربلا یہ تھا یہ ماتم کرے، صرف مقصد کربلا یہ تھا یہ مجلس میں اور گریہ کرے اور چلا جائے۔ کیا کربلا اس سے بڑی وسعت نہیں رکھتا؟ کیا کربلا کی نگاہ اور نہیں ہے کہ امام حسین نے قیام کیا؟ ہم قیام عاشورہ کے قائل ہیں۔ بہت سارے ایسے شیعہ علماء ہیں جو قیام کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں حسین نے حالات میں آ کر کربلا کی طرف حرکت کی تھی، لیکن بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں نہیں، یہ قیام عاشورہ تھا۔ قیام ایک ایسی ریولیشن تھی، ایک ایسا انقلاب تھا کہ فرمایا اگر امام حسین کی لوگ مدد کرتے تو امام کو منجی عالم بننا تھا، اس دنیا میں جس کو انقلاب بپا کرنا تھا وہ امام زمانہ تھے، لیکن جب امام کی لوگوں نے مدد رکھی تو یہ انقلاب پوسٹ پون ہوا، امام زمانہ تھے۔ اگر اس زمانے کے لوگوں اماموں کی لوگ مدد کرتے اور شیعہ مدد کرتے اور اس زمانے میں رہنے والے مدد کرتے تو عزان محترم وہ انقلاب اسی زمانے میں آ جاتا، جس ظہور کی دعا ہم آج کر رہے ہیں وہ ظہور اسی وقت ہونا تھا، کیونکہ لوگوں نے مدد نہیں کی۔ جس قوم کو امت بننا تھا، امت بنانے کے لیے موسیٰ نے حرکت کی۔ کبھی آپ نے سوچا 1/3 آف قرآن بنی اسرائیل کے بارے میں موسیٰ کا نام محمد سے زیادہ استعمال ہوتا ہے؟ قرآن مسلمانوں کے لیے اترا مسلمانوں کے نبی پہ، لیکن اس نے سوچا نہیں کہ 3 گنا سے زیادہ قرآن بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح۔ قرآن کی دوسری سورت کھولو تو بقرہ، یہ بھینس کس کی؟ بنی اسرائیل کی۔ آل عمران کون؟ بنی اسرائیل۔ یوسف کون؟ بنی اسرائیل۔ یہ سارے قصے کس کے؟ بنی اسرائیل کے۔ کسی کو میں نے پتھر سے مارا، किसी को मैंने मेंढक की अदाब से मारा, किसी को मैंने मस करके मारा, किसी को मैंने आग से मारा, किसी कौम को मैंने जिलजिले लाकर उनको तबाह किया। परवरदिगार इतनी वैरायटीज क्यों बता रहा है? हम समझ गए जब तू मारने पर आए तो बंदों को किसी जरिए से मार सकता है, लेकिन खुदा वैरायटीज को गिनवाता है। वजह क्या है? उम्मत मोहम्मद की, लेकिन किस्से बनी इसराइल की। कुरान किस्सों की किताब नहीं है, कुरान इबरत बताना चाहती है कि देख उन कौमों ने किया क्या था और उनके साथ हाल क्या हुआ। अगर तू उनसे कुछ सीखेगा नहीं, कहीं कहीं हम मिंबर पे कहते हैं कि ये कुरान भी पढ़ने की किताब है, जिस तरह अखबार पढ़ते हो ना रोज़ाना, किताब बुक उठा लेते हो कोई स्टोरी की बुक, तो कुरान भी पढ़ने की किताब है, रखने की किताब नहीं है। इस किताब से कुछ समझा करो कि मुख्तलिफ लोग आयतुल्लाह उज़्ज़मा काजी के पास जाते थे कि मौलाना हमें कोई अमल बताइए, हम आरिफ बिल्ला बनना चाहते हैं, हम भी बरज़खी आग चाहते हैं, हम भी तय्युल अर्ज़ चाहते हैं, हम भी मलाइकों को देखना चाहते हैं। कि रसूल खुदा फरमाते हैं अगर मेरी उम्मत के दिलों पे पर्दे न होते और शैतान इनके दिलों पे पर्दे न चढ़ाता और अगर ये कोशिश करके इन पर्दों को हटा दें तो ये ज़मीन व आसमान के फरिश्तों को देखें, ये मलक आसमान और ज़मीन देखें। लेकिन इस इंसान ने खुद को इतना गिराया कि दुआ नुदबा में उसको कहना पड़ता है अजीज़ुन अलैया अंतरल खल्का वला तुरा, मौला मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, ये बड़ी दुख का लम्हा है कि मेरी आंखें सबको देख रही हैं, गुनहगार से गुनहगार चेहरों को देख रही हैं, ये आंखें मनहूस से मनहूस चेहरों को देख रही हैं, ये आंखें शयातीन नुमा इंसानों को देख रही हैं, लेकिन अजब है इन आंखों पर ये आंखें तेरे वली तेरे नुमाइंदे इमाम ज़माना को नहीं देख रही, ये आंखें उसकी ज़ियारत से महरूम है अजीज़ुन अलैया मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। ये आंखें क्यों महरूम अपने मौला से? क्योंकि इसके दिल पर पर्दे पड़ गए, और पर्दे क्यों पड़े? क्योंकि इस मोमिन ने सोचा नहीं मैं पैदा क्यों हुआ था, मुझे बनाया क्यों गया था, ये अपने मकसद से अपनी राह से हट गया है कि मुझे किस रास्ते पर चलना था और किस लिए बनाया गया था। यहाँ तक कि इसने करबला को भी कहाँ तक महदूद कर दिया? सिर्फ गिरिए तक महदूद कर दिया। अरे करबला तुझे आरिफ बनाने के लिए बनी, करबला इमाम ज़माना के मुलाकात के लिए बनी, करबला तुम्हारे वजूद में इसार की सिफत बनाने के लिए बनी। मैं हमेशा कहता हूँ कि दो सोसाइटीज़ थी, एक यजीद की सोसाइटी थी, एक हुसैन इब्न अली की सोसाइटी थी। करबला एक सिविलाइजेशन का नाम था, करबला एक तहजीब का नाम था, करबला एक क़ियाम का नाम था। यानी करबला के बाद से इमामों ने इंसान साजी करना शुरू की, नबी ने लोगों को मुसलमान बनाया, इमाम का काम था अब इनको साइकिल दें। मिसाल के तौर पे आपको एक बहुत बड़ा पत्थर मिल गया ना, नबी ने वो पत्थर दे दिया, अब इमामों को काम था इन पत्थरों को तराश तराश कर हीरे ढूंढना, तराश तराश कर सोना निकालना, तराश तराश कर कीमती चीज़ें निकालना। और इमामों ने तराश तराश कर किसी को सलमान बनाया, किसी को अबू ज़र बनाया, किसी को मिक़दाद बनाया, किसी को हबीब इब्न मज़ाहिर बनाया, किसी को जाबिर बनाया, किसी को आर हमदार बनाया, किसी को दाबिल बनाया, किसी को अब सलत बनाया। ये इमामों ने तराशा था कि करबला में 72 को इमाम ने ऐसा तराशा कि आज वो 72 पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल है। आप सोचिए कि जब इमाम हुसैन करबला गए कितने शिया होंगे उस ज़माने में जो इमाम हुसैन को बहैसियत इमाम तस्लीम करते हो, कितने शिया होंगे? उलमा फरमाते शायद 200, शायद 200 लोग ऐसे थे जो हुसैन को इमाम मानते थे और मासूम मानते थे। नबी का नवासा तो सब मान, जितने खत लिखे गए वो इमाम को इमाम बहसियत इमाम नहीं। तीन खत इमाम हुसैन के पास गए, पहला खत जब इमाम हसन ने सुलह की थी, खत लिखा कि आपके भाई ने सुलह कर दी, अलियाज़ु बिल्लाह। मजलूमियत इमाम हसन ये थी कि उनके चाहने वाले कहते थे कि इमाम अल मुदल्लिन इसने हमें जलील कर दिया माविया के साथ सुलह करके। यानी लोगों की मारिफत इतनी थी कि अगर इमाम मेरी माने तो इमाम है, अगर मेरी नहीं मानता तो इमाम नहीं है, अगर ये मेरी बात को एक्सेप्ट कर ले तो इमाम है, लेकिन अगर मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं करता तो इमाम नहीं है, इमाम है। हुसैन ने जवाब नहीं दिया। दूसरा खत तब लिखा जब इमाम हसन शहीद हुए, उस वक्त भी इमाम ने जवाब न दिया। ये आखिरी खतूत थे इमाम के पास पहुंचे, उसके बाद इमाम ने क़ियाम किया। पर मैं 200 से ज़्यादा भी उस ज़माने में शिया नहीं थे जो इमाम को बहैसियत इमाम तस्लीम करते हूँ। लेकिन वो करबला जिसमें आका हुसैन का कुर्ता उतारा जाता है और उसे पारा पारा किया जाता है, वो करबला जिसमें इमाम हुसैन के लाशे को पामाल किया जाता है, ये मारिफत थी लोगों की उस ज़माने में इमाम हुसैन की। लेकिन ज़माना गुजरता है और आठवें इमाम का ज़माना आता है, میں بتا رہا ہوں کہ کربلا کے بعد اہل بیت نے کس طرح تربیت کی کہ وہ کربلا کہ حسین ابن علی خطبہ دے رہے ہیں لیکن لشکر یزید اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال رہا ہے کہ حسین ہمیں تمہاری بات کو سننا بھی نہیں ہے. امام دعوت حق دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ حق کی آواز سننی نہیں ہے. اور وہ کربلا جس میں امام حسین کا کرتا اتارا جاتا ہے اور اس کرتے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, لیکن جب آٹھویں امام کا زمانہ آتا ہے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کا نواسا سرزمین تو اس پہ آنے والا ہے. لاکھ سے زیادہ مجمع ہے, حدیث سلسلہ الذہب کا لکھنے والا. ہوا کیا اس بیچ میں کہ کربلا میں کوئی سننے کو تیار نہیں ہے, لیکن آٹھویں امام کے زمانے میں لاکھوں کا مجمع ہے ایک حدیث کو لکھنے کے لیے, ایک جملے کے کوٹ کرنے کے لیے. یہ لوگوں کے دلوں میں معرفت آتی گئی. یہ کربلا کے بعد یہ مجمع بدلتا گیا, لوگوں کا شعور بدلتا گیا, لوگوں کے وزڈم اور لوگوں کے مائنڈ بدلتے گئے. یہ کیسے بدلے؟ یہ اہل بیت کی زحمت تھی, یہ کربلا کا اثر تھا, یہ وہ ریولیشن تھی جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کی. وہ کربلا جس میں امام حسین کا کرتا اتارا جاتا ہے اور کوئی قیمت نہیں دیتا, لیکن وہ مشہد کہ جس میں امام اپنا ایک کرتا دابل کو دیتے ہیں اور دابل کہتا ہے کہ لوگوں کے اصرار کے بعد میں نے اس کرتے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تبرکن لوگوں کو دیے اور مجھے 20,000 درہم دیے گئے امام کے اس کرتے کے ٹکڑوں کے دینوں کے بدلے میں. وہ کربلا جس میں کرتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور یہ امام رضا کا زمانہ جس میں مولا کے کرتوں کو ہزاروں درہم اور سکوں میں خریدا جاتا ہے. وہ کربلا جس میں امام کی کوئی بات سنتا نہیں ہے, لیکن وہ کربلا کے بعد کا ماحول کہ امام کے کلام کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. وہ کربلا کے حسین بلا رہے ہیں لیکن کوفے سے کوئی آتا نہیں ہے. لیکن وہ مشہد مقدس کہ جس میں لوگ وقت کے حاکم کو کہتے ہیں الرضا من آل محمد, ہم بس اس سے راضی ہوں گے جو آل محمد سے ہوگا, ہم بس اس سے راضی ہوں گے, یعنی حکومت پہ ہمیں وہ چاہیے جو آل محمد سے. کہ وقت کا حاکم مجبور ہوتا ہے کہ مدینے سے خراسان میں اہل بیت کے ایک نواسے کو لائے اور اسے ولایت حدیر کیا. کیا اہل بیت نے؟ یہ وہ کربلا کا سبق تھا, یہ وہ کربلا کے بعد اہل بیت کی محنت تھی کہ نبی نے صرف اسلام دیا, اہل بیت نے لوگوں کو مومن بنانا شروع کیا. کہ امام سجاد نے, ہمارے یہ واحد امام ہے جس سے آپ کو بہت ہی کم فقہی حدیثیں ملیں گی, بہت ہی کم امام سجاد سے کہ امام نے درس کیے ہوں اور امام نے بڑی نہیں, حالانکہ امام کا عرصہ بھی بڑا, لیکن امام نے کوئی ایسی خاص تبلیغ نہیں کی کہ آپ کہہ سکیں جس طرح امام محمد باقر نے, چھٹے امام نے کی ہیں اور کلاسز تھیں ان کے, بڑے دروس تھے. زیادہ سے زیادہ حدیث ہمارے پاس دو اماموں سے, پانچویں امام اور چھٹے امام سے, کہ ہمارے مکتب کو بھی جعفری کہا جاتا ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ انفلوئنس کہیں یا زیادہ روایتیں کہیں, جس مکتب جو بہت چلا وہ چھٹے امام کا مکتب تھا. تو چوتھے امام نے کیا کیا کہ امام نے 20,000 کے قریب غلام خریدے اور ان غلاموں کو پھر آزاد کیا. اچھا, مولا صرف خریدتے تھے اور آزاد کرتے تھے, کرتے کچھ نہیں تھے. ان غلاموں کے ساتھ امام نے کیا کیا جو ہم آج اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کرتے, وہ امام غلاموں کے ساتھ کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ مدینے میں بارش کا برسنا بند ہو گیا, ایک قطرہ بارش کا نہیں برس رہا تھا, قحط کا موسم تھا اور لوگ شدت پیاس سے مرنے لگے. اتنے میں کہتا ہے میں بازار سے گزر رہا تھا, ایک حبشی غلام تھا جس نے دیکھا کہ لوگ سجدوں میں پڑے ہیں اور رو رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں اور کئی عرصے سے رو رہے ہیں کہ خدا بارش کو برسا دے, لیکن بارش آنے کا نام ہی نہیں لے رہی. اس ابشی غلام نے اپنا سر بلند کیا اور آسمان کو دیکھا اور آنکھوں میں آنسو آئے کہ پروردگارا ان بندوں پر رحم فرما اور اپنی بارش کو برسا دے. کہا اتنا کہنا تھا, بس جملوں کا زبان سے نکلنا تھا, دیکھا کہ آسمان پر بادل آنا شروع ہوئے اور انہوں نے برسنا شروع کر دیا. یہاں تک یہ غلام آگے چل پڑا. لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری دعائیں قبول ہو گئیں, لیکن کہتا مجھے تو پتا تھا کہ اس غلام کی دعا کے صدقے میں اللہ نے بارش کو برسایا اور میں نے سنا بھی, میں نے اس غلام کا پیچھا کیا. پیچھا کرتے کرتے میں نے دیکھا یہ سید الساجدین کے گھر کے اندر داخل ہوا. مجھے اور تعجب ہوا, میں نے امام کے گھر کے دروازے پر دستک دی. امام دروازے پر آئے تو کہا کہ کوئی کام ہو کہ مولا مجھے آپ کے کسی غلام سے ملنا ہے. کیوں ملنا ہے؟ مولا مجھے اسے خریدنا ہے. امام نے کہا کوئی بات نہیں, اندر آ جائیے. کئی غلام تھے مولا کے گھر. کون سا غلام؟ اس نے کہا مولا یہ غلام مجھے چاہیے. امام نے کہا تجھے چاہیے کیوں؟ کہا مولا آپ کو نہیں پتا یہ مستجاب الدعوہ ہے, یعنی جب دعا کرتا ہے خدا اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور اس میں خرید کر اپنی غلامی میں نہیں لانا چاہتا. ارے میں تو اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں جو اتنا نیک ہے, اتنا صالح ہے, اتنا عابد. ارے کیسے عابد نہ ہوتا جب زین العابدین کے دروازے پہ پل رہا تھا؟ یہ کیسے مستجاب الدعوی نہ ہوتا کہ سید الساجدین کے دروازے؟ یہ اثر تھا امام سجاد کی تبلیغ کا کہ غلام خریدتے تھے لیکن اپنے وجود میں اتنی اٹریکشن کو پیدا کیا تھا. دو طرح کے لوگ ہیں, ایک وہ لوگ جو معاشرے سے افیکٹ ہوتے ہیں, دوسرے وہ جو معاشرے پہ اپنا افیکٹ ڈالتے ہیں. مومن کی نشانی یہ ہے, یہ دوسروں سے انسپائر نہیں ہوتا, یہ اپنی شخصیت سے کسی کو انسپائر کرتا, یہ اپنے سچ سے, یہ اپنی حقانیت سے, یہ اپنے ایثار سے, یہ اپنی سخاوت سے, یہ اپنے ادب سے لوگوں کو انسپائر کرتا. یہ نہیں کہ معاشرے میں چلا جائے اور معاشرہ اس کے اوپر حاوی ہو جائے. یہ کمال تھا امام زین العابدین کا کہ غلام خریدتے تھے اور چند عرصہ اپنے گھر میں رکھتے تھے اور ایسا ہیرا بنا کے معاشرے میں چھوڑ دیتے تھے, ایسی روشنی بنا کر. یہ بلب ہے نا, یہ جہاں جائے گا روشنی پھیلائے گا, آپ کے گھر میں بھی روشنی پھیلائے گا, اور اس کو لے جائیے کسی دشمن علی کے گھر میں, وہاں بھی کیا کرے گا؟ روشنی پھیلائے گا. بلب کا کام ہی روشنی ہے. ایسا نہیں کہ کہے کہ میں شیعہ کے گھر میں تو روشنی پھیلاؤں گا لیکن منکر علی کے گھر میں روشنی نہیں پھیلاؤں گا. ارے اس کی نیچر میں روشنی پھیلانا ہے. حسین اگر کربلا میں ہیں تو پھر بھی نور ہیں, اگر مدینے میں ہیں تو پھر بھی نور ہیں, اگر لوگ کے نظام پہ چڑھ جائیں تو پھر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ کمال حلوائی تھا. اگر شرابی کی دربار میں سیدہ زینب جاتی ہیں تو وہاں پر بی 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 زینب تبلیغ کرتی ہیں, اگر زندان شام میں جاتی, ان کا کیریکٹر ایسا تھا, ان کی شخصیت ایسی تھی. اور ایک مرتبہ امام نے غلام کو کہا تو کب سے یہ کمال دکھلانے لگا اور دعائیں کر کے بارش کو برسانے لگا؟ تو اس نے کہا مولا واللہ واللہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ دیکھ رہا ہے, میں نے دعا تو اس انداز میں کی کہ کوئی دیکھ نہیں رہا, میرے دل میں ترس آ گیا تھا. امام نے کہا اب جا, یہ تجھے خریدنے آیا ہے, میں نے تجھے آزاد کیا. کہ مولا یہ آزادی مجھے پسند نہیں ہے, ایسی زندگی پسند نہیں جو آپ سے دور چلا جاؤں. ایک مرتبہ غلام نے پھر آسمان کی طرف دیکھا, کہ پروردگار میں نے اس لیے تو دعا نہیں کی تھی کہ جس میں ریاکاری ہو, جس میں لوگ دیکھیں, اب اگر اس کو میری حقیقت کا پتہ چل گیا, خدا میں نے بہت جی لیا, اب میری دعا یہ ہے میری روح کو میرے بدن سے نکال دے. کہ اتنا کہنا تھا, روح پرواز ہوئی اور امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. یہ تربیت اہل بیت علیہ السلام کی تھی کہ غلام دعا کرتے تھے دعائیں مستجاب ہوتی تھیں. یہ وہ ایمان ہے جو ان کے قلوب میں تھا, یہ وہ فرحت و راحت و سکون ہے کہ فرماتے ہیں اگر کوئی امام زمانہ کے خیر اور سکون کو اپنے گھروں میں پانا چاہتا ہے اس کے دل میں ایمان کا داخل ہونا بہت ضروری ہے. تو ایمان نام یہ سیکھا ہے, وہ سکون مومن کے دل میں آئے کہ جس بھی حال میں رہے, اور یہ ایمان تب آتا ہے جب مومن اہل بیت کے قریب جاتا ہے. تو یہ انسان سازی تھی کربلا کے بعد جو امام سجاد نے شروع کی, یہ کربلا کا اثر تھا. پھر انہی غلاموں میں بیٹھ کر کبھی حسین کے مصائب پڑھتے تھے, یعنی انسان سازی کر دی, اب اس کا دل نرم ہو گیا, اب اس میں بیج کو ڈالنا ہے. زمین کو پہلے تیار کیا جاتا ہے, جب وہ زمین نرم ہو جاتی ہے اب اس میں بیج ڈالا جاتا ہے, پھر اس میں پانی ڈالا جاتا ہے. فرما پہلے دل کو تیار کر, پھر اس میں بیج ڈال, پھر اس میں حسین کے گریے کا پانی ڈال, پھر یہ بیج ایک تنومند درخت بنے گا, پھر جا کر تو محسن بنے گا, پھر جا کر تو سلمان بنے گا. لیکن اگر دل سنگ سے بھی زیادہ سخت ہو, اگر دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو اور اس پہ تم حسین کے غم کے آنسو بہاتے رہو اور ٹپکاتے رہو, یہ دل نرم ہی نہیں ہوگا. پہلے اس دل کو نرم کرنا پڑتا ہے. مولا کیسے نرم کرنا پڑتا ہے؟ قد افلح من زکاہا, کامیاب وہ ہے جس نے تزکیہ نفس کیا, جس نے اپنے دل کے وجود سے غلط عادتوں کو نکالا, جس نے اپنے وجود میں صفات کربلا کو ڈالا, جس نے اپنے وجود میں حسین کے اخلاق کو ڈالا, جس نے اپنے وجود میں عباس کے ادب کو ڈالا, جس نے اپنے وجود میں حبیب ابن مظاہر کی ادب کو ڈالا, جس نے اپنے وجود میں جناب حر کی توبہ کو ڈالا, جس نے اپنے وجود میں علی اکبر کی غیرت کو ڈالا, جس نے اپنے وجود میں جناب زینب کی عفت اور حیا کو ڈالا, جب یہ چیزیں تمہارے وجود میں چلی جائیں گی, اب اس دل پر جب حسین کا قطرہ گرے گا تو اس میں وہ ایمان آتا ہے جس کا تم تصور کر نہیں سکتے. تو یہ امام سجاد کی محنت تھی کہ ان نے 20,000 کے قریب غلام خریدے اور تربیت کر کے معاشرے میں چھوڑ دیا. پھر آپ سنتے ہیں کہ چھٹے امام کا زمانہ آتا ہے اور امام کے شاگرد ہزاروں میں تھے, ہزاروں میں شاگرد تھے. کہ پوچھا گیا مولا یہ اتنے شاگرد کہاں سے آئے؟ کہ یہی وہی میرے بابا اور دادا کے آزاد کردہ غلام ہیں جو ہمارے لیکچرز میں آتے ہیں. یعنی وہ معاشرہ جس میں پیسے کی اہمیت ہے, وقت کے حاکم نے شرط لگا دی کہ جو جعفر صادق کے درس میں جائے گا اسے 2 درہم یا 1 درہم دینا پڑے گا, اور مد مقابل جو درس ہوتا تھا اس میں اعلان ہوا جو اس میں جائے گا اور اس کو سنے گا اسے دو درہم دیے جائیں گے. یعنی آپ میری مجلس میں آئیں تو آپ سے دو درہم لیے جائیں اور کسی اور کی مجلس میں جائیں تو آپ کو دو درہم دیے جائیں. یہ اتنا ایثار ان لوگوں میں تھا کہاں کہ امام کے شاگردوں میں کرتے کیا تھے, پہلے اس کے لیکچر میں جاتے تھے وہاں سے دو درہم لیتے تھے, پھر امام کے لیکچر میں آتے تھے دو درہم دیتے تھے, پیسے جہاں سے لیتے تھے وہیں پیسے دے دیتے تھے. اتنی ان کے وجود میں عقل تھی, پھر امام کے لیکچر کو سنتے تھے, مولا کے دروس کو سنتے تھے. اس طرح سے امام نے اپنے شاگردوں کو بڑھایا اور مکتب کو بڑھایا. یعنی کربلا نام تھا انسان سازی کا, کردار سازی کا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اگر محرم میں 100 عشرے ہوتے ہیں اور ہر عشرے پہ منیمم بتا رہا ہوں 1 لاکھ خرچہ ہو, 100 عشرے مطلب 100 لاکھ, 1 کروڑ بن گیا, میں نے 1 کروڑ انویسٹ کیا امام حسین کی مجلس, آؤٹ پٹ کیا تھا؟ آؤٹ پٹ کیا تھا؟ دنیا کا ہر لوجیکل انسان, ہر پڑھی لکھی قوم اگر کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بھی بناتی ہے, بھائی اپنے بچے کو انسٹیٹیوٹ میں بھیج رہے ہو اور منتھلی اس کی کوئی 5000 بھر رہے ہو اور بچہ روز جا رہا ہے روز جا رہا ہے روز جا رہا ہے, 4 مہینے گزر گئے بچے, بھائی بیٹے انگلش پڑھنے گئے تھے بیٹا کچھ سیکھ کر آئے کہ نہیں؟ نہیں بابا ابھی تک نہیں سیکھا. تو اچھا کیا کرنے گئے تھے؟ بابا کلاس میں بڑا مزہ ہے, ٹیچر بڑا اچھا پڑھاتا ہے, اسٹوڈنٹس کے بیچ میں بڑی اچھی گپے شپے لگتی ہے اور اچھا چٹ چیٹ ہوتا ہے. اچھا بیٹا سیکھا کیا؟ میں نے 5000 منتھلی خرچہ کیا اور تو سال سے پڑھ رہا ہے, میرے 50-60 ہزار خرچ ہو گئے, تمہارا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ بابا ایک ورڈ بھی نہیں سیکھا, کچھ بھی نہیں سیکھا. تو یہ باپ مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ آؤٹ پٹ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بچے کے اوپر خرچہ کیا جاتا ہے مالی, ہم نے 100 کروڑ خرچے کیے 100 عشروں پر, آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اچھا جو انگلش پڑھنے کے آؤٹ پٹ یہ تھا کہ انگلش سیکھ کر آئے. مجلس میں گیا کیوں تھا؟ حسین کو سننے گیا تھا, رونے گیا تھا, کیا کرنے گیا تھا؟ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ جب بھی حسین کی مجلس میں جاؤ یہ مت کہا کرو کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں, یہ کہا کرو کہ میں کربلا جا رہا ہوں. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں یہ مت کہو کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں, کہاں جا رہا ہوں؟ کہو میں کربلا جا رہا ہوں. کربلا کیوں؟ دنیا کی بہترین چیزیں کربلا میں, دنیا کی بدترین چیزیں کربلا میں, دنیا کے بہترین کریکٹر کربلا میں, دنیا کے بدترین کریکٹر کربلا میں. یزید بھی کربلا میں, شمر بھی کربلا میں, حرملا بھی کربلا میں, علی اصغر بھی کربلا میں, علی اکبر بھی کربلا میں, حسین بھی تو کہو کہ میں کربلا جا رہا ہوں. اچھا جب کربلا گئے تو کیا کیا؟ شہید ہوئے حسین پر, جان قربان کی حسین پر, کچھ لٹایا حسین پر, کچھ دیا حسین کو, یا جیسے گئے تھے ویسے آ گئے؟ اگر ویسے آ گئے تو لعنت خدا ہے, کیونکہ امام حسین فرماتے اگر کوئی کربلا آیا اور حسین کی مدد نہ کی وہ دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. کہ امام کے ساتھ رہے اور صبح عاشور ہوئی. اچھا کربلا میں ہوتا کیا ہے؟ کربلا کرتی کیا ہے؟ کربلا ایک وجود ہے, کربلا جس میں کریکٹر ہیں, جس میں حلم ناصرین کی آواز ہے, ایک مدد کرنے کے لیے بلا رہا ہے, دوسرا بھی مدد کے لیے بلا رہا ہے. یزید بھی کہہ رہا ہے آؤ میری مدد کرو, حسین بھی کہہ رہے ہیں آؤ میری مدد کرو. اچھا حسین اگر میں آپ کی مدد کروں گا تو کیا ملے گا؟ فرمایا زحمت, محنت, دکھ, درد. اچھا یزید اگر میں تمہاری مدد کروں گا تو کیا ملے گا؟ فرمایا راحت, پیسہ, مال, مقام, شہرت. میرے پاس آؤ تو یہ ملے گا. اچھا مزاج کیا تھا یزیدیوں کا کہ حسین جاتے ہیں ابن سعد؟ دو ہی لوگ تھے کربلا میں جنہوں نے حسین کا بچپنا دیکھا تھا, ایک حبیب ابن مظاہر, ایک ابن سعد. علماء فرماتے ہیں یہ بچپن کے کھلاڑی تھے, جس طرح بچپن کے دوست ہوتے ہیں نا قبلہ, یہ میرے بچپن کا دوست, یہ بچپن کے دوست تھے حسین ابن علی کے. سات گلیوں میں اٹھنا بیٹھنا, امام فرماتے ابن سعد تو مجھے نہیں جانتا. کہ جانتا ہوں, اب پھر آتا کیوں نہیں؟ اچھا مزاج دیکھیے کربلا کربلا والوں کا. فرمایا حسین میرا گھر, اگر آپ کے پاس آؤں گا ابن زیاد گھر لے لے گا. اچھا یہ ابن سعد کا کردار, حسین کا کردار کیا تھا؟ فرمایا گھر. کہاں مولا گھر کا؟ کوئی بات نہیں, جو مدینے میں میرا گھر ہے میں نے تجھے دیا. اور بتا. کہا کہ حسین کوفے میں میرا باغ ہے، اگر آپ کے پاس آؤں گا میرا باغ چھن جائے گا. کہ مومن کہے مولانا اب ڈیفینس میں میرا ایک پلاٹ ہے، بڑی محنت کر کے میں نے کراچی میں کوئی 1000 گز کا پلاٹ خریدا ہے، یہ میری زندگی، اگر میں آ جاؤں گا حسین کی لائن پر تو یہ حکومت پلاٹ لے لے گی. اس نے کہا حسین میرا باغ ہے، بڑا مہنگا باغ ہے، بڑی محنت سے بنایا، اگر آپ کے پاس آؤں گا باغ چلا جائے گا. امام نے کہا دیکھو مدینے میں میرے ایک حسن کا باغ ہے، اگر آؤ گے تو وہ باغ میں نے تجھے دیا. اور بتا. کہا کہ مولا میرے بیوی بچے ہیں، اگر میں آپ کی مدد کروں گا میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. کتنی پستی کی نگاہ تھی کہ دیکھ رہا ہے کہ حسین اپنے بیوی بچوں کو لائے ہیں، حسین زینب کو لائے ہیں، حسین اپنے علی اصغر کو لائے ہیں، لیکن جب انسان کی نگاہ پست ہو جائے اور مادی اور مٹیریل ہو جائے اور سیلفشنیس اس کے تصور میں آ جائے، پھر یہ اپنے بچے کو دیکھتا ہے، حسین کے بچے کو نہیں دیکھتا. اسے اپنی بیوی تو نظر آتی ہے لیکن حسین کی بیوی نظر نہیں آتی، اسے اپنے بچے تو نظر آتے ہیں اور اپنی بہنیں تو نظر آتی ہیں لیکن حسین اور نبی کا گھرانہ نظر نہیں آتا، کہ حسین اکیلے نہیں آئے، سب کو لے کر آئے. تو امام نے کہا مجھے نبی کا نواسا مانتا ہے؟ کہ مانتا ہوں. کہ میں ضمانت کرتا ہوں کہ تمہارے بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اب بچا نہیں کچھ کہنے کو. تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں اگر آپ کے پاس آؤں گا جنت ملے گی، سب کچھ ملے گا. اب تقابل کریے کہ یزیدی دل ہوتے کیسے ہیں، یزیدی سوچ، یہ جنگ تھی دو سوچوں کی، جنود عقل اور جنود جہل، عقل مندوں کا لشکر اور جاہلوں کا لشکر. اس نے کہا کہ حسین ابن علی آپ کے پاس آؤں گا تو جنت ملے گی، لیکن کیا کروں کہ رائے کی حکومت حب علیہ، میرے دل کو زیادہ محبوب ہے، مور دین دیٹ ہے، یعنی جنت سے زیادہ پیاری ہے، آپ سے زیادہ پیاری ہے. امام نے ایک جملہ کہا تجھے رائے کی گندم کا دانہ بھی نہیں ملے گا. اب دشمن کا مزاج دیکھیے، اکثر لوگوں میں یہ مزاج مجھے نظر آتا ہے. اس نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ گندم کا کہا. اس نے کہا اگر گندم کا دانہ نہیں ملا تو حسین میں جو کے دانے پر بھی گزارا کر لوں گا. آج کا مومن کیا کہتا ہے؟ کہتے بھائی یہ کام کرو ایمان بڑھے گا جنت میں. کہتے مولانا مجھے جنت میں چھوٹا گھر بھی مل جائے میں گزارا کر لوں گا. یہ ابن سعد کی سوچ ہے، یہ یزید کی سوچ ہے، یہ شمر کی سوچ ہے. یہ کہے کہ مولانا مجھے جنت میں چھوٹا گھر بھی مل جائے، یعنی جو منیمم پہ کمپرومائز کرے، یزیدی سوچ ہے، جو میکسیمم پہ جائے، یہ حسین کی سوچ ہے. کیوں امام علی فرماتے ہیں جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے، ملعون ملعون ملعون، 3 مرتبہ کا اس پہ لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے. یعنی جو منیمم پہ کمپرومائز کرے کہ مولانا کم سے کم. فرماتے ہیں نہیں، مؤمن حریص علی العبادہ، یہ عبادت پر حرص رکھتا ہے. یہاں پہ ایک لگیج اور بیگ رکھوں جس میں $1,000,000 ہوں، اور مومن کو کہوں آپ کے پاس پوری رات ہے جتنا اٹھا سکتے اٹھاؤ، کہے گا نہیں مولانا 5 منٹس انف، 5 منٹ کافی ہیں جتنا اٹھا سکوں. نہیں، کہے گا مولانا 1 گھنٹہ تو دیجئے کم از کم، اتنے پیسے ہیں مجھے اٹھانے کے لیے، زیادہ ٹائم چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس میں حرص آئے. یہ پیسے کے لیے کبھی نہیں کہتا انف، کہتا ہے مجھے زیادہ سے زیادہ چاہیے، جتنا جمع کر سکتے. امام فرماتے ہیں یہی حرص مومن میں ہوتا ہے آخرت کے لیے. جب یہ مصلی عبادت پر آتا ہے تو 4 رکعت پر اکتفا نہیں کرتا، کہتا ہے 2 وتر کی بھی پڑھوں گا. جب یہ رات کو بستر پر سوتا ہے تو اس میں حرص ہوتا ہے کہ مجھے نماز تہجد بھی پڑھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ حرص ہے مجھے جنت میں اعلیٰ مقام چاہیے. اس کے وجود میں حریص ہے کہ مجھے جنت میں وہ مقام چاہیے. کہ کیوں حضرت موسیٰ پوچھتے تھے پروردگارہ وہ کون ہے جس کا گھر میرے ساتھ ہے، یعنی جس کے وجود میں کیا ہونا چاہیے؟ حرص ہونا چاہیے. کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. تمام تر صفات سیم ہیں، یعنی حرص ہر انسان کے وجود میں ہے لیکن جگہ بدل جاتی ہے. حرص یزید، یزیدیوں کے وجود میں حرص تھا لیکن کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. حسینیوں میں حرص ہے کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. کہ فرمایا عباس جا کر کہہ دو کہ حسین کو 1 رات کی مہلت چاہیے. سوال یہ مولا 1 رات مانگ رہے ہیں وہ بھی یزیدیوں سے، کیوں؟ کیا سکینہ کو پیار کرنا ہے؟ کیا اکبر کو بٹھا کر اس سے باتیں کرنی ہے؟ یہ آخری رات ہے اپنے بچوں کو بٹھا کر ان سے کلام کرنا ہے؟ فرمایا نہیں، 1 رات کی مہلت دو، حسین کو قرآن پڑھنا ہے. کہ لشکر یزید کہتا ہے کہ جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے چھتے پر بیٹھتی ہیں اور آواز دیتی ہیں، اسی طرح حسین کے لشکر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور ان کی نمازوں اور عبادت و گریے کی آوازیں آ رہی تھیں. سوال یہ ہے مولا حسین کہ آپ نے زندگی میں قرآن نہیں پڑھا کہ زندگی کی آخری رات بھی قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ ارے انسان آخری رات میں کام وہ کرتا ہے جس نے کبھی نہ کی ہوں. مولانا پوری زندگی عبادت نہیں کی, بڑھاپے میں عبادت کریں گے, آخری عمر میں عبادت کریں گے. جب ٹھیک ٹھاک تھا مجھے خدا یاد نہیں تھا, لیکن جب بستر مریضی پر آیا, جب شوگر آئی, جب ڈاکٹر نے کہا بیٹا اب آخری دن ہے, کہ مولانا اب تو قرآن پڑھنا ہے. یعنی ہمارے وجود میں عبادت تب آتی, یعنی آخری زندگی میں وہ کام کرتے جو پوری زندگی میں نہیں کیے. مولا حسین کہ آپ نے کبھی قرآن نہیں پڑھا, کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی کہ زندگی کے آخری لمحوں میں قرآن پڑھیں. حسین بتانا چاہ رہے ہیں کربلا میں, یہ کربلا کا دوسرا پہلو کہ دیکھو کربلا والے قرآن سے کتنی محبت کرتے تھے, نماز سے کتنی محبت کرتے تھے, اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے. اور وہ مجلس میں جو مومن آتا ہے, سوچے میں کربلا سے جا کر گیا, میں دن میں روزانہ قرآن کی آیتیں کتنی پڑھتا ہوں, میں 24 گھنٹوں میں نماز کی رکعتیں کتنی پڑھتا ہوں, میں اتنا دین کے قریب ہوں جتنے حسین ابن علی تھے. دلوں کو کربلا لے جائیں اور اپنے آقا حسین کو سلام پیش کریں. کہ ماں فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ حسین کو سلام کرتا ہے اس کے دل میں آنسو اتر آتے ہیں. یہ آنسو بتاتے ہیں کہ ابھی تک یہ حسین کا عاشق ہے اور ابھی تک حسین ابن علی کے خیمے میں. آواز کو تھوڑا بڑھا دیں اور دلوں کو کربلا لے جائیں اور سب مل کے اپنے آقا حسین کو سلام پیش کریں. السلام علی حسین,
جن کا رنگ بدلتا ہے.
रंग नीला होता था, कभी इनका रंग स्याह होता था। फरमाया मेरा सलाम मेरी उन दादियों पर जिनके हाथों को उनकी गर्दनों से बांधा था। मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पर, ओ जिसकी गर्दन को पीछे से काटा गया। फिर फरमाया मेरा सलाम उन खुश्क होठों पे जिन पे जालिम छड़े मार। फरमाया है मेरे दादा के गम में रोने वाले, तू पानी रोता है लेकिन तेरा इमाम जमाला खून रोता है। सबसे ज्यादा जो इमाम रो नाम है इमाम सज्जा। जब निगाह पानी पे पड़ती थी जारों का तार कर के रोते, जब बाजार में जाते थे कसाई अपने गोश पे कपड़ा रखते थे। फरमाया एक दिन बाजार में गए कसाई गोश पे कपड़ा रखना भूल गया। मौला सज्जाद की जैसे निगाह पड़ी पहला सवाल किया कसाई क्या तूने पानी पिलाया था। रोकर कहता है मौला मैं मुसलमान, मुझे पता है ऐवान को मारने से पहले पानी पिलाया जाता है। इतना सुनना था करबला का रुकिया रोकर कहने लगे मेरा अली असगर, ओ छह महीने का था लेकिन जालिमों ने पानी भी नहीं पिलाया। अब इमाम सज्जाद इससे दूसरा सवाल, फरमाया ए कसाई जब तूने हैवान को ज़बह किया था क्या तूने छुरी को तेज किया था या नहीं। कहते मौला मैं मुसलमान हूँ, मुझे पता है कभी कुंद खंजर से हैवान का भी गला नहीं काटते। इतना सुनना था मेरे मौला जमीन पे बैठे करबला का रुकिया रोकर कहने लगे ओ मेरा गरीब वतन बाबा, ओ जालिम ने तेरा वार किए खंजर बड़ा कुंद था। आखिरी सवाल कसाई के दिल को भी जख्मी कर दिया। कसाई ये बता जब तू इस हैवान को ज़बह कर रहा था कोई और हैवान तो नहीं देख रहा था। कमोला में मुसलमान कभी हैवान को हैवान के सामने ज़बह नहीं करता। एक मर्तबा फिर करबला का रुख किया कहने लगे मेरा सलाम हो मेरी पुप्पी ज़ैनब पे, ओ सत्तर कदमों से देख रही थी शिमर जान सोला और शिमर मेरे बाबा के सीने पे सवार था। उलमा फरमाते जालिम ने तेरा वार किया
کربلا میں انبیاء موجود ہیں، اولیاء موجود ہیں، مولا علی موجود، رسول خدا موجود ہے۔ جب پہلا وار کیا آدم نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا، جب دوسرا وار کیا نوح نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں وار ہوتے رہے، انبیاء جاتے رہے، ایک مرتبہ وار ہوا جبرائیل نے کہا میں بھی نہیں دیکھ سکتا، ایک مرتبہ آخری وار ہوا علی کی آواز آئی حسین میرے لال اب تیرا بابا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ امام نے کہا مجھے سب چھوڑ کے چلے گئے، وار ہوا عجب نہیں وہ بار اٹھی ہوگی، ایک کالے برقعے میں بیوی ہے اپنا دامن پھیلایا او حسین تیری ماں موجود ہے، او میری بیوی کہاں کہاں جاؤ گی، کبھی کربلا میں او کبھی شام کی دربار میں۔ پروردگارا بحق مظلومیت سیدہ فاطمہ، بحق امام حسین ہمارے مولا رافع امام کا ظہور فرما دے، ہم سب کو مولا کے امان اور انصار میں شریک فرما، ہمیں ایسا بنا جیسا امام زمانہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جناب سلمان کی دعا ہے ہر مومن اپنی نماز کے بعد کیا کرے کہ خدایا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے عطا فرما، ہمارے مولا آقا امام کا ظہور فرما، دشمنان اہل بیت بالاخص آل یہود اور آل سعود کے شر سے مسلمانوں کو بچا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔